سنیچر 2 جنوری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستانی سرحد کے قریب واقع بھارتی فضائیہ کے ایئر بیس پر حملہ. 4 حملہ آور اور کم سے کم 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک. کیا یہ حملہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کار نے کہا
سیکرٹریز کے درمیان بات چیت ہوگی، لیکن اب دہشت گردی کا معاملہ پھر بہت زیادہ شدت سے ایجنڈے پہ آئے گا.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بھارتی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ پٹھان کوٹ کے ایئر فورس بیس کو مسلح حملہ آوروں سے محفوظ بنانے کے لیے کیا جانے والا آپریشن اب ختم ہو گیا ہے. پاکستان کی سرحد کے قریب واقع پٹھان کوٹ ایئر فورس بیس پر آج صبح مسلح افراد نے حملہ کیا تھا جو بھارتی فوج کے یونیفارم پہنے ہوئے تھے. فوجی حکام کا کہنا ہے کہ 4 مسلح افراد اور 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کہتے ہیں
سبھی پڑوسی دیشوں کے ساتھ ہمارے اچھے رشتے ہونے چاہیے. ہم شانتی بھی چاہتے ہیں، لیکن بھارت کے اوپر کسی پرکار کا ٹیررسٹ اٹیک ہوگا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سیکورٹی فورسز، ہمارے سینا کے جوان، ہمارے پیراملٹری فورسز کے جوان، ہماری پنجاب پولیس اس سمے پٹھانکوٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں پٹھان کوٹ کے انڈین ایئر فورس بیس پر حملے کی مذمت کی اور کہا ہے کہ پاکستان انڈیا سمیت خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے. سن 1994 میں پاکستان سے شادی کر کے بھارت کے شہر رامپور جانے والی افشین اور ان کے شہر مرتضی خان کو 20 سال بعد بھارت کی شہریت مل گئی ہے. رامپور کے ضلع مجسٹریٹ نے افشین کو بھارتی شہری ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا. رامپور میں مقامی انٹیلیجنس یونٹ کے پولیس افسر عرفان علی کے مطابق ابھی وہاں 36 پاکستانی خواتین ہیں جن کی شہریت کی درخواست پر فیصلہ ہونا باقی ہے. سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ شیعہ عالم شیخ نمر النمر سمیت ان 47 افراد کے سر قلم کر دیے گئے ہیں جو دہشت گردی کے مرتکب پائے گئے تھے. سبناز
شیخ نمر کے بھائی نے بتایا کہ نمر النمر کو ملک میں بیرونی مداخلت چاہنے، حکمرانوں کی نافرمانی کرنے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا مجرم قرار دیا تھا. شیخ نمر سن 2011 میں ملک کے مشرقی صوبے میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت میں آواز بلند کرنے والوں میں شامل تھے. اکتوبر میں شیخ نمر کو پھانسی کی سزا سنائے جانے کی تصدیق کی گئی تھی. پھانسی دیے جانے والے 47 افراد میں ایک کا تعلق کینیڈا اور ایک مصری باشندہ تھا، جبکہ باقی سعودی عرب کے باشندے ہیں. اطلاعات کے مطابق موت کی سزا پانے والوں میں سنی بھی شامل ہیں جنہیں دہشت گرد حملوں کے لیے پھانسی دی گئی ہے.
آج دوپہر پاکستان کے جڑواں شہروں اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کش میں تھا. صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے ایک ریسٹورنٹ میں خود کش حملہ آور نے، جو ایک بزنس سوٹ میں ملبوس تھا، خود کو دھماکے سے اڑا لیا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جو صحافی اس ویلج ریسٹورنٹ میں چائے پی رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس شخص کے سینے پر چند تار لٹک رہے ہیں تو وہ اس سے مشتبہ سمجھ کر وہاں سے دور بھاگے. یہ تیسری بار ہے کہ ایسے مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں زیادہ تر غیر ملکی افراد آتے ہیں. ایک گروپ نے جو اپنے آپ کو نیو ورلڈ ہیکنگ کہلواتا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ روز بی بی سی کی ویب سائٹ bbc.com کو ہیک کیا تھا. بی بی سی کے ٹیکنالوجی کے نامہ نگار کو ٹویٹر پر دیے جانے والے ایک پیغام میں گروپ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس گروپ نے اپنی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا. بی بی سی نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. عراق سے اطلاعات ہیں کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراقی صوبہ انبار کے شہر رمادی کے قریب عراقی افواج کے اڈے پر حملہ کیا ہے. نخبت ملک
عراقی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے اس حملے میں شدت پسندوں نے کاروں کے ذریعے بم دھماکے کیے ہیں اور انہوں نے خودکش جیکٹس بھی پہن رکھے تھے. عراقی افواج نے امریکہ اور اتحادی افواج کے تعاون سے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے. رمادی شہر کو چند روز پہلے دولت اسلامیہ کے قبضے سے خالی کروایا گیا تھا. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے گزشتہ سال مئی میں رمادی پر قبضہ کیا تھا.
فرانس میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں مسجد کے باہر تعینات فوجی اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے والے ڈرائیور کو گولی مار دی گئی ہے جو اس کی ٹانگ میں لگی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور نے ویلنس میں مسجد کی حفاظت پر مامور 4 میں سے 1 فوجی اہلکار کو زخمی کیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور زخمی ہے لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. جرمن حکام نے غیر ملکی انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ رابطوں کو سال نو کے موقع پر دہشت گردوں کے ممکنہ حملوں کے پیش نظر مزید بہتر بنانے پر زور دیا ہے. یہ فیصلہ جمعرات کو میونخ میں پولیس آپریشن کی وجہ سے کیا گیا ہے، جس میں 2 مصروف ترین ریلوے اسٹیشنوں کو دہشت گردوں کے ممکنہ حملوں کے پیش نظر خالی کرا لیا گیا تھا. اور یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑائی میں شامل سعودی اتحادی افواج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب جنگ بندی ختم کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ باغیوں نے سعودی سرحدی پوسٹوں پر کئی حملے کیے ہیں جس کے دوران انہوں نے سعودی شہروں پر میزائل بھی فائر کیے ہیں۔ یمن میں دیرپا امن کے مذاکرات کے لیے کیے جانے والے مذاکرات کی وجہ سے جنگ بندی کی روزانہ کی بنیاد پر خلاف ورزیاں کی گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ مارچ میں سعودی اتحادی افواج کی مہم جوئی کے نتیجے میں اس وقت سے لے کر اب تک 6,000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی عرب میں معروف شیعہ عالم سمیت 47 افراد کے سر قلم۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پروگرام میں شامل ہے۔ پہلے ذکر بھارت میں پٹھان کوٹ کے فوجی ہوائی اڈے پر حملے کا۔ بھارتی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ الگ صبح ہونے والے اس حملے کے بعد شروع ہونے والا سیکیورٹی آپریشن ختم ہو گیا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں بھی سنا، جبکہ حکام کے مطابق اس کارروائی میں 4 حملہوروں سمیت کم سے کم 6 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اس ماہ کی 15 تاریخ کو بھارت اور پاکستان کے مابین خارجہ سیکرٹری سطح کے جامع مذاکرات ہونے والے ہیں۔ اس حملے کی مزید تفصیل کے لیے براہ راست چلتے ہیں پٹھان کوٹ، جہاں سے ہماری ہندی سروس کے نامہ نگار نتن شری واستو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ نتن، تازہ صورتحال کیا ہے؟
دیکھیں، جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے تمام بیان آ رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل 8 لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، جس میں 4 جو ہے پہلے بتایا گیا تھا جو ملیٹنٹ تھے، الیکس ملیٹنٹ تھے، ان کی موت ہوئی تھی۔ بعد میں بتایا گیا کہ ایک اور اس کی تعداد بڑھی ہے، تو 5 ملیٹنٹس اور 3 سیکیورٹی پرسنل کی موت کی کنفرمیشن آئی ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے ہوم منسٹر نے صبح قریب 9:30 کے آس پاس ایک بڑا کیئرفلی ورڈڈ لیکن بڑا اسٹرانگ میسج بھی دیا تھا، کیونکہ یہ حملہ ارلی آرس میں ہوا تھا، صبح 3 سے 4 کے درمیان شروع ہوا تھا پٹھان کوٹ کے ایئر بیس میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا نیبر ہے، اور ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کے حملے کی ہم بیفٹنگ ریپلائی کریں گے۔ یہ ان کے لفظ تھے جو بھارت کے ہوم منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ ان کے۔ اس کے بعد پردھان منتری نریندر مودی کا بیان دیر شام کو آیا ہے۔ انہوں نے بھی انہوں نے ڈائریکٹلی کسی کے بارے میں کوئی ذکر نہ کرتے ہوئے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو ان کی سیکیورٹی فورسز نے یہ کام کیا ہے اس طرح کے اٹیک کو فوائل کرنے کا، اس طرح کے اٹیک کو بے بنیاد کرنے کا، تو اس کے لیے انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو کافی شاباشی دی اور کہا ہے کہ بہت قابل تعریف کام ہوا ہے۔
نتن، یہ بتائیے کہ مقامی حکام، مقامی پولیس والے، وہ کیا بتا رہے ہیں، کیا تفصیل بتا رہے ہیں، یہ لوگ داخل کیسے ہوئے، فوجی کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے ایک بات تو صاف ہے، وہ یہ ہے کہ اس پورے آپریشن کے بعد جب سے یہ ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو آپریشن کو ختم کرنے کی جو قواعد ہوئی ہے، جو پوری کوشش ہوئی ہے، اس پہ پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہے، جو لوکل پولیس ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن زیادہ انوالو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایئر فورس بیس پر حملہ تھا، تو اس لیے ایئر فورس کی سیکیورٹی اور تمام انڈین آرمی اور سیکیورٹی فورسز اس میں انوالو ہیں۔ اور انڈین ایئر فورس کی طرف سے جو بیان آیا ہے، جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ ان کے پاس ایسے انٹیلیجنس انپٹس تھے کہ اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور ان کے مطابق، انڈین ایئر فورس کے مطابق، انہوں نے ان کے سرویلنس جو انسٹرومنٹ تھے، انہوں نے جو الیجڈ ملٹنٹ تھے، اٹیکرز تھے، ان کو کیمپس کے باہر اسپاٹ کیا، اور انڈین ایئر فورس کے مطابق جو ہائی پروفائل ٹارگیٹ تھے، یعنی ان کا اشارہ اس وقت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایئر بیس ہے، بہت پرائم ایئر بیس ہے، اندر کے جہازوں کی طرف اور تمام ہینگرز کی طرف اشارہ ہے، ان کے مطابق وہاں تک نقصان نہیں پہنچنے پایا، اور انہوں نے اس آپریشن کو وہیں پر کنٹیل کر لیا، اس اٹیک کو۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ جو آپریشن ہے وہ پوری طرح ختم ہو چکے ہیں۔
نتن، یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان پر الزام آیا ہے سامنے، اس کی کیا بنیاد ہے، کس کیوں یہ الزام آیا سامنے؟
ابھی تک کوئی ایسا آفیشل نہ، پہلی بات تو ابھی تک انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا الزام ڈائریکٹلی پاکستان پر نہیں آیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز اور تمام جو میڈیا ہے اس میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہے وہ ابھی 10 کے بھیتر ہی گئے تھے، انفارمل ملاقات تھی، حالانکہ ان کی پاکستان میں نواز شریف کے یہاں لیکن انہوں نے وزٹ کی تھی, تو اس پر تمام سوال اٹھے ہیں ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پر, اور تمام اپوزیشن پارٹی جس میں کانگریس بھی شامل ہے انہوں نے مودی کے جو مودی کی فورن پالیسی اس پر سوال اٹھایا ہے, لیکن ابھی تک ڈائریکٹلی ایسا کوئی اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ اٹیک جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوا تھا یا اس میں ایسا کوئی انوالومنٹ ہے.
پٹھانکوٹ سے نتن شریواستو, اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس حملے پر بھارتی حکومت اور میڈیا کے رد عمل کے بارے میں بتانے کے لیے دلی سے نامہ نگار شکیل اختر اس وقت براہ راست ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. شکیل, آپ دلی میں ہیں, یہ بتائیے کہ سرکاری طور پر باقاعدہ کوئی رد عمل سامنے آیا ہے تازہ ترین؟
دیکھیے حریدی, پہلے تھوڑا سا میں اس کی تفصیل یہ بتا دوں, آپ نے جو پٹھانکوٹ کے بارے میں پوچھا تھا, یہ بڑا سینسٹیو ہوائی اڈا ہے اور یہ چونکہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اتنے پہرے میں وہ ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی, اور یہاں دلی میں اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر خفیہ ذرائع کے حوالے سے, انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے ایک حکومت ہند نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ انہیں اطلاع اس کے بارے میں مل چکی تھی, اور جو مبینہ طور پر جو دہشت گرد تھے ان کو پہلے ہی کنٹین کر لیا گیا تھا, یعنی انہیں راستے میں ہی کوشش یہ کی گئی تھی کہ وہ ہوائی جو بیس ہے اس کے اندر نہ داخل ہونے پائیں. اور مجھے اس طرح کی اطلاع ملی ہے کہ پٹھان کوٹ میں کل شام 6:30 کے آس پاس دکانیں وغیرہ بند کر دی گئی تھیں, اور بہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ تلاشی کا کام شروع ہو گیا تھا, اور یہ اس کے بعد انکاؤنٹر جو شروع ہوا ہے وہ 3:30 کے آس پاس شروع ہوا. تو یہ تو ایک صورتحال ہے. یہاں پر کل رات میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی صدارت میں بڑی ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ان کے پاس بالکل اسپیسیفک کوئی انفارمیشن آئی تھی جس کے بعد انہوں نے کافی حد تک ڈیمیج کنٹرول کر لیا, ورنہ یہ کافی سیریس اٹیک ہو سکتا تھا. یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے اس وقت وہ بنیادی طور پر یہ اس طرح کے, چونکہ اشارے اور انٹیلیجنس کی طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ کچھ حملے ہونے کی توقع کی جا رہی تھی, یہاں پر اس طرح کے اندیشے تھے کہ حملے ہوں گے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ بی جے پی خود اقتدار میں ہے اور اس طرح کے حالات میں سب سے زیادہ آواز بی جے پی ہی کی طرف سے آتی تھی, تو اس لیے وہ جو حکومتی سطح پر کسی طرح کا بہت شدید کوئی رد عمل اس طرح کا نہیں آیا جو عام طور پر ان حالات میں پاکستان کے خلاف آتا ہے. خود وزیر اعظم نے بہت ہی سرسری ذکر کیا اور اپنی جو کاروائی میں جو فوجی جو ملوث ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز ان کی تعریف کی, خود وزیر داخلہ نے جو بیان دیا وہ بھی ایک طرح سے گارڈڈ اسٹیٹمنٹ تھا. تو یہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ابھی ملاقاتوں کا جو سلسلہ دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہوا ہے, جو بات چیت شروع ہوئی ہے جو اس مہینے کی 15 کو پھر ہونے والی ہے, اس پر کوئی اثر نہ ہو بہت محتاط طریقے سے یہاں کی حکومت اور سرکاری حلقوں کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں بہت ہی محتاط رد عمل ہے اور ان میں کہیں کسی طرح کا اسپیکولیشن نہیں کیا جا رہا ہے.
اور بھارتی میڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے؟
دیکھیں میڈیا میں بھی دو طرح کی رائے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ میڈیا میں ایک ہمیشہ ہی ہاکش جن کو بہت سخت گیر قسم کے جو پرانے جنرل, ریٹائرڈ جنرل اور تجزیہ کار جو ہیں وہ ہمیشہ حاوی رہتے ہیں, تو وہاں پر بھی فوراً ہی ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے دیکھا کہ ایک جو حملہ آور تھا اس کی ڈیڈ باڈی, اس کی لاش دکھائی جا رہی تھی اور ہاتھ سے انگریزی میں لکھا ہوا 3-4 لائنوں کا ایک خط بھی ٹی وی پر میں نے دیکھا جس میں جیش محمد لکھا ہوا تھا انگریزی میں اور اس میں کچھ علاقوں کے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے 3-4 لائنوں کا. تو میڈیا پوری طرح سے اوپنلی یہ اس پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایک پاکستان نے پھر پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے, اس میں بقول میڈیا کے کہ آئی ایس آئی اس میں انوالو ہے, اور یہاں تک یہاں باتیں کی جا رہی ہیں کہ آئی ایس آئی کی جیش محمد اور لشکر کے لوگوں کے ساتھ 15 کو, پچھلے مہینے کی 15 کو میٹنگیں ہوئی تھیں. تو یہاں میڈیا میں جو پرانا طرز رہا ہے وہ ہے, لیکن سینسیبل آوازیں بھی ہیں, لوگ یہاں پر یہ اندیشہ تھا کہ اس طرح کے حملہ ہو سکتا ہے, اور دونوں ہی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات میں جو طرز رہتا ہے کہ عموماً پاکستان کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہی طرز اس بار بھی غالب ہے.
اور سوشل میڈیا میں کچھ رد عمل سامنے آیا ہے, آپ کی نظر رہی اس پر؟
دیکھیے سوشل میڈیا میں سب سے پہلے خبر ایکچولی حملے کی سوشل میڈیا پہ آئی, میں 4 اپنا کالم صبح میں لکھ رہا تھا, تو اس وقت میں نے پہلی بار پہلا ٹویٹ جو ہے میرا خیال ہے کوئی 4:30 کے آس پاس صبح میں آج دیکھا کہ یہاں انڈین وقت کے مطابق کہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ زبردست سمجھیے یلغار مچی ہوئی ہے, اور جو خاص طور سے جو हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो सब पाकिस्तान को इल्जाम दे रहे हैं, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला जब भी शुरू होता है तो इस तरह का होता है, तो दोनों तरह की बातें हैं कि इसमें हुकूमत को पीछे नहीं हटना चाहिए और इस तरह के हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव निज़ाम बनाना चाहिए। और ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है और जब भी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो इस तरह के हमले होते हैं।
अच्छा शकील, ये बताइए कि इस माह मुज़ाकरात होने वाले हैं, कंपोजिट डायलॉग होने वाले हैं, इसके बारे में सरकारी तौर पर कुछ अब तक कहा गया है इस हमले के बाद?
इस हमले के बाद उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके हवाले से, सरकारी हवाले से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने कई कुछ इंटरसेप्ट किए हैं, जो इसमें हमलावर जो मुलविस थे उनकी बातचीत को ट्रेस किया गया है। बकौल ये चूंकि खबरें कोई मुसद्दका तौर पर हुकूमत की तरफ से नहीं आई हैं, लेकिन मीडिया में जराए के हवाले से दी जा रही हैं कि इस तरह की खबरें हैं कि ये कॉल जो है पाकिस्तान की गई थी जो हमलावर थे उनकी तरफ से। तो ये जो सबूत इन्हें मिलेंगे वो जब नेशनल सिक्योरिटी जो ख्वाजा सेक्रेटरी की जो 15 तारीख को मुलाकात होगी तो उसमें ये बातें रखी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और जो सिक्योरिटी के माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि इस पसमंजर में उन्होंने बातचीत से दहशतगर्दी को एक बिल्कुल अलग मजमून बना करके उसको अलग कर दिया है और उसमें सिर्फ दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के जो मशीन है वो बात करेंगे। तो इससे वो एक बड़ा कंसंट्रेटेड और माहिरीन के लेवल पर बातचीत होगी जो काफी अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में कारामद साबित हो सकती है क्योंकि दोनों मुल्कों के इसमें सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो ये मामला काफी सीरियसली जो है वो 15 तारीख को जब बातचीत होगी इस महीने के वक्त में तो ये सवालात जरूर आएंगे।
जी, दिल्ली से शकील अख्तर आपका बहुत शुक्रिया। और अब पाकिस्तान का रुख करते हैं जहां सरकारी तौर पर इस हमले की मजम्मत की गई है और कहा, पाकिस्तान ने कहा है कि खित्ते को लाहक दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए भारत समेत दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तफसील के साथ हमारी साथी मासूमा मलिक।
भारतीय एयरबेस पर हमले की खबरें सामने आने के फौरन बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने एक मजम्मती बयान जारी किया जिसमें भारतीय आवाम और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। दफ्तर खारजा ने इस हमले के जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी की दुआओं के साथ साथ इस अज़्म का इजहार भी किया कि पाकिस्तान भारत और खित्ते के दूसरे मुल्कों के साथ शराकत दारी के लिए पुरअज़्म है ताकि दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके और खित्ते में अमन कायम हो। पठानकोट एयरबेस पर हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए थे और बातचीत की फिजा साजगार होती नजर आ रही थी। ऐसे में शिद्दत पसंदी के इस ताज़ा वाक़े ने बेहतरी की जानब बढ़ते ताल्लुकात पर सवाल उठाए हैं। समाजी और सियासी हलके इस हवाले से तश्वीश का इजहार कर रहे हैं। साबिक सेनेटर और सिफारतकार शेरी रहमान ने अपने ट्वीट में इस वाक़े को अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करार दिया है, मगर उनका कहना है कि इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होने चाहिए और बातचीत जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया पर भी इस वाक़े को दोनों ममालिक की बेहतरी की जानब बढ़ते कदमों को रोकने की साजिश कहा जा रहा है। भारतीय न्यूज एजेंसियों के हवाले से खबरें नशर करते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात पर भी शोर मचाया कि बिना किसी इब्तदाई तहकीकात के इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर क्यों लगाया जा रहा है।
भारत में पठानकोट के एयरबेस पर हमले के बारे में पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया का रद्देमल आपने मासूमा मलिक से सुना। और जब इसी वाक़े के तनाजुर में मैंने सार्क ममालिक के सहाफियों की तंजीम सेफमा से वाबस्ता और पाक भारत राब्तों पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफी और तजिया निगार इम्तियाज आलम से पूछा कि इस हमले का मकसद कहीं दोनों मुल्कों के माबैन 15 जनवरी को होने वाले कंपोजिट मुजाकरात के लिए माहौल को खराब करना तो नहीं, उनका जवाब था,
इस तरह माजी में होता रहा है, जब भी बातचीत शुरू हुई या आगे बढ़ी तो ये इस तरह कार्रवाई होती रही है और बाज़ुकात बातचीत चली भी बाज़ुकात नहीं चली, जैसे कि हमने मुंबई के बाद देखा बातचीत लंबे अरसे के लिए बंद हो गई, माहौल खराब हो गया। वज़ीर आज़म मोदी के आने से, लाहौर के आने से बहुत अच्छी फिजा बनी थी, इस दहशतगर्दी के हमले ने यकीनन फिजा को खराब किया है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इंडियन टेलीविजन मुख्तलिफ जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ के दरमियान बातचीत के लिए फिजा बनाने की जो कोशिश थी उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अलबत्ता मेरा ये अंदाजा है کے بات چیت ہوگی, سیکرٹریز کے درمیان بات چیت ہوگی, لیکن اب دہشت گردی کا معاملہ پھر بہت زیادہ شدت سے ایجنڈے پہ آئے گا. کافی ایک ایسا واقعہ جو ممبئی کے بعد ہوا ہے لیکن جس میں کہ اکراس دی بارڈر کچھ نظر آئی باتیں, کچھ شواہد نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیکرٹری لیول کی بات چیت تو ہوگی, کیونکہ جس طرح کے عزم اظہار کیا گیا تھا, ریزولو کا اظہار کیا تھا دونوں پرائم منسٹرز نے, اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بات چیت چلے گی.
پاکستان نے سرکاری طور پر اس واقعے کی مذمت کی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے لیے صرف مذمت کرنا قابل قبول ہوگا اور کافی سمجھے گا بھارت اسے, یا بھارت چاہے گا کہ مزید پاکستان اس کے جو بھی کلپریٹس ہیں, جو اس کے ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کارروائی میں پاکستان تعاون کرے؟
دیکھیے, یہ جو ابھی تو یہ معاملہ ابھی تک آپریشن چل رہا ہے, ابھی تو فورن آفس کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی ہے, غالباً وزیر اعظم بھی کوئی بات کریں گے اس بارے میں, شاید اعلیٰ سطح پہ رابطہ بھی ہو, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطہ ہو. یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپ ہوگا. میرا خیال ہے کہ دونوں ملک سیریس ہوں گے کہ اس معاملے کو بات چیت میں حائل نہ ہونے دیا جائے, اور اگر کوئی شواہد ہیں تو انہیں شیئر کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ, اگر کوئی شواہد ہیں, تاکہ ادھر بھی تحقیقات کی جا سکتی ہوں اور مل جل کر اس معاملے کو کنٹرول ہینڈل کیا جا سکے.
بھارت یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ جو تنظیمیں ہیں وہ نام لے کر کہتا رہا ہے کہ ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے پاکستان. پاکستان میں اگرچہ دوسری دہشت گرد تنظیموں کے خلاف تو کارروائی ہوئی ہے, لیکن جن تنظیموں کا نام بھارت نے لیا ہے ان کے خلاف کچھ دیکھنے کو سامنے نہیں آیا کہ ان کے خلاف کچھ کیا گیا ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرے گا؟
ابھی جو سرکاری ذرائع سے جو رپورٹ کر رہے ہیں بھارتی میڈیا میں رپورٹرز اور ان کے اینکرز, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا شک ہے ایک تنظیم پہ پاکستان کی جو پاکستان میں اس وقت بیٹھ.
یہ تھے صاحب مجھ سے وابستہ سینئر صحافی امتیاز عالم, اور اب نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو, جس کا موضوع بھی پاک بھارت تعلقات ہے.
بھارت کے وزیراعظم نے سال 2015 کا اختتام پاکستان کے اچانک دورے سے کیا. پچھلے ڈیڑھ برس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو بات چیت رکی ہوئی تھی وہ اب نئے برس میں دوبارہ شروع ہو رہی ہے, اور دونوں وزیراعظم کا جو رخ اس وقت نظر آ رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ منجمد تعلقات میں جلد ہی بہتری کے امکانات ہیں. وزیراعظم مودی ذاتی طور پر خارجی امور میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں اور بیشتر معاملوں میں وہ اہم فیصلے خود کرتے ہیں. وزیراعظم بننے کے بعد ڈیڑھ برس کی مدت میں جتنے ملکوں کا دورہ انہوں نے کیا ہے شاید ہی بھارت کے کسی اور وزیراعظم نے کبھی کیا ہو. جتنے کم وقفے میں وہ غیر ممالک کے دورے کرتے ہیں اس سے ان کی توانائی اور ذہنی چستی کا بھی پتہ چلتا ہے. گزرے ہوئے برس میں مودی نے بیرونی ممالک سے تعلقات میں یقیناً بڑی پیش رفت کی ہے, لیکن ملک کے اندر مودی کی مجموعی کارکردگی ان کے مخالفین کے لیے ہی نہیں ان کے حامیوں کے لیے بھی مایوس کن رہی ہے. مودی نے بڑے بڑے وعدوں کے ساتھ عوام کی پہلے سے ہی بے چین تمناؤں کو آسمان پر پہنچا دیا تھا. گزرے ہوئے ایک برس میں مودی حکومت کسی بھی محاذ پر ایک بھی ایسا کام نہیں کر سکی جسے وہ عام آدمی کے سامنے اپنی کارکردگی کے طور پر پیش کر سکے. معیشت سست روی کا شکار ہے, حکومت اور نجی کمپنیاں ملازمتوں کے مواقع بنانے میں ناکام رہی ہیں, کھانے پینے اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے, ملک کے بیشتر شعبے کساد بازاری اور مایوسی کا شکار ہیں. صنعتکاروں اور بڑی بڑی کمپنیوں کو مودی حکومت کے آنے سے جو بڑی بڑی امیدیں بندھی تھیں وہ اب ٹوٹنے لگی ہیں. سیاسی سطح پر مودی کو دلی کے بعد بہار میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا. یہ مودی کی ذاتی شکست تھی کیونکہ انہوں نے نتیش کمار کو وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا. اس برس کئی ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں. بی جے پی بہار کے انتخابات سے پہلے جتنی پورے اعتماد اور جوش میں نظر آتی تھی وہ تیور اب کہیں نظر نہیں آتے. گزرا ہوا برس ملک میں ہر طرح کی عدم رواداری کے لیے بھی یاد کیا جائے گا. 2015 اس لیے بھی یاد کیا جائے گا کہ مودی حکومت اس کے حامیوں اور میڈیا کی تمام کوششوں کے باوجود ملک کے اعتدال پسندوں نے عدم رواداری کی طاقتوں کو جھکنے کے لیے مجبور کیا. منافرت اور عدم رواداری کی طاقتیں بری طرح پسپا ہوئی ہیں, لیکن وہ وقتاً فوقتاً اپنا سر اٹھاتی رہتی ہیں. نیا برس مودی حکومت کی امیج بہتر کرنے کے لیے آخری موقع ہوگا. ڈیڑھ برس میں مودی نے صرف کچھ نعرے دیے ہیں اور ڈھیر ساری تقریریں, زمین پر کچھ بدلتا ہوا نہیں محسوس ہوا. کئی معنوں میں حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوئے ہیں. نعروں اور تقریروں سے لوگ اب بیزار ہونے لگے ہیں. فروری میں ملک کا نیا بجٹ پیش ہونے والا ہے. اس بجٹ سے اندازہ ہو سکے گا کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے. مودی کی مستقبل کی سیاست کے لیے یہ بجٹ انتہائی اہم ہے. مشکل یہ ہے کہ وزیر خزانہ ارون جیٹلی جو اس وقت اپنا بیشتر وقت بجٹ کی تیاریوں پر صرف کرتے وہ دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کے ذریعے لگائے گئے بدعنوانی کے الزامات کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں۔ دلی کے متمول طبقے کے سیاست کرنے والے جیٹلی کی شبی بدعنوانی کے الزامات سے بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ گزرا ہوا برس مودی کے لیے کافی پریشان کن اور مایوس کن رہا ہے۔ وزیراعظم مودی کا وہ تیکھا تیور بھی کمزور پڑ چکا ہے جو ان کے لب و لہجے کا خاصا ہوا کرتا تھا۔ حکومت کے بعض حالیہ اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ وزیراعظم بھی اب خود اپنی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ اگر وہ نئے برس میں بھی خود کو ایک بہتر حکومت کے طور پر نہ پیش کر سکے تو پارٹی کے اندر ان کے مخالفین اور ہندوتو کی وہ طاقتیں غالب ہونا شروع کر دیں گی جو ابھی تک مودی کے ترقی کے ایجنڈے کے سبب نیچے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ 2016 مودی کے لیے چیلنجز سے بھرا ہوا سال ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کے حوالے کے ساتھ سب اناز۔
انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کیپ ٹاؤن میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کوک 27 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ہاشم معاملہ ڈربن ٹیسٹ میں 241 رنز کی شکست کے باوجود جیت کے لیے پر امید ہیں۔
One of the strengths of this team is we've got a very strong belief.
ہاشم معاملہ کہہ رہے ہیں، ہماری ٹیم کی اسٹرینتھ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں میں کسی بھی وقت کھیل کا پانسا پلٹنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور جیت میں اہم کردار مثبت سوچ ہی کا ہوتا ہے۔ ادھر نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان نیلسن میں ہونے والا چوتھا ون ڈے صرف 9 اوورز کے کھیل کے بعد بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آج 8 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ایک اہم میچ مانچسٹر سٹی اور واٹفورڈ کے درمیان ہے۔ سٹی پریمیئر لیگ میں 36 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اور مینیجر مینوئل پیلوگرینی کہتے ہیں، پریمیئر لیگ کا موجودہ سیزن ہمارے لیے خاص ہے کیونکہ ہم اچھی پوزیشن پر ہیں اور ٹاپ ٹیم آرسنل سے صرف 3 پوائنٹس پیچھے ہیں۔ ہم نے واقعی محنت کی ہے اور کافی پیچھے سے آگے آئے ہیں۔ امید ہے پوزیشن حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ دبئی میں جاری مبادلہ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں رافیل نڈال نے ڈیوڈ فیرر کو 3 سیٹس میں 6-4 اور 6-3 سے ہرا دیا ہے، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں سٹین واورنکا کو میلوش راونک کے ہاتھوں سٹریٹ سیٹس میں 7-5 اور 7-5 سے شکست ہو گئی۔ 4 جنوری سے شروع ہونے والے آکلینڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے لیے ڈراز کا اعلان ہو گیا ہے۔ دفاعی چیمپئن وینس ولیمز پہلے راؤنڈ میں روس کی 18 سالہ داریا کے ساتھ کینا کے مد مقابل ہوں گی۔ ٹینس کے سابق فیڈ کپ کپتان جوڈی مرے اب برطانوی ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن کی کوچنگ کریں گی۔ اس سے پہلے ارجنٹینا کے کوچ ڈیاگو ویرونیلی 2 سال تک واٹسن کی کوچنگ کرتے رہے ہیں۔
کھیل کی خبریں آپ نے سبانہ سے سنی۔ سعودی عرب میں معروف 6 عالم سمیت 47 افراد کے سر قلم کیے جانے پر عالمی سطح پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ بلوچستان کے شہر گوادر میں پینے کے پانی کی کمی کے خلاف کوئٹہ میں احتجاج۔ ان کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی ذرا دیر میں۔ اس وقت سیربین میں خبروں کا خلاصہ۔
بھارتی سیکیورٹی فورسز نے پٹھان کوٹ کے ایئر فورس بیس کو مسلح حملہوروں سے محفوظ بنانے کے لیے کیے جانے والے آپریشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر النمر سمیت دہشت گردی کے مرتکب 47 افراد کے سر قلم کر دیے گئے ہیں۔ عراقی صوبہ انبار کے شہر رمادی کے قریب عراقی فوج کے اڈے پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑائی میں شامل سعودی اتحادی افواج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب جنگ بندی ختم کر رہے ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو کے ایک ریسٹورینٹ میں خودکش حملے میں حملہ آور سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ وہ اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ خلا میں کسی بھی دور دراز ستارے کی کشش ثقل کی درست پیمائش کر سکتے ہیں، جس سے دوسری دنیاؤں کے بارے میں معلومات کا حصول آسان ہو جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ سعودی عرب میں آج 47 افراد کے سر قلم کر دیے گئے۔ جن افراد کو موت کی سزا دی گئی ان میں سعودی عرب کے معروف شیعہ عالم شیخ نمر النمر بھی شامل ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق ان افراد کو دہشت گردی اور بغاوت پر اکسانے کے جرائم میں موت کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ میں نے اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے جب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا۔
دیکھیے، بنیادی طور پہ تین مختلف گروہوں میں انہیں بانٹا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو تکفیری آئیڈیالوجی کی بات کرتے رہے ہیں، جو دوسروں کو، دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے رہے ہیں اور پھر ان کو تحقیق کرنے کی طرح سے اجازت اور فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس سے مراد ان کی غالباً القاعدہ اور اس طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوسری وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف دہشت گرد تنظیمیں، جنہیں سعودی عرب نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ القاعدہ، جنہوں نے سعودی عرب پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی بھی کی ایک زمانے میں اور بہت بمباریاں کی، لوگوں کو سوسائڈ اٹیکس بھی یہاں ہوئے ہیں۔ تو دوسرا گروہ وہ ہے جن کا کسی طرح سے ان لوگوں سے تعلق رہا ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ جنہوں نے ملک میں مختلف کرمنل پلاٹس میں حصہ لیا ہے، مختلف اس قسم کی کاروائیوں میں، مثال کے طور پہ پولیس پہ اور دوسرے سے کچھ ایجنسیز پہ حملہ کرنا، ان کو مارنا، پولیس اسٹیشنز کو جلانا، اس طرح کی پروسیشنز میں، ایسے پروسیشنز میں حصہ لینا جس کی یہاں پروسیشنز کی اجازت نہیں ہے، اس میں حصہ لینا، اور پھر اس کے نتیجے میں سیکورٹی ایجنسی سے مار پیٹ اور دنگا فساد ہونا، اور پھر گولیاں چلنا جس میں دونوں طرف کے لوگ مارے گئے ہوں۔ تو تیسرا گروپ یہ ہے جو کہ اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی میں حصہ رہا ہے۔ تو یہ 47 لوگ ہیں، جن میں 45 کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سعودی ہیں، ایک چٹ کا باشندہ ہے اور ایک مصر کا باشندہ ہے۔
راشد، ان جن لوگوں کے سر قلم کیے گئے ہیں، ان میں جو سب سے نمایاں جن کا نام آ رہا ہے سامنے، وہ ایک شیعہ عالم نمر النمر ہیں، اور جب انہیں موت سنائی گئی تھی اس وقت بھی خاصا رد عمل سامنے آیا تھا، اس کے باوجود ان کا سر آج قلم کر دیا گیا، تو ان پر کیا الزام تھا؟
نمر النمر ایک بہت اوپن کریٹک رہے اپنے دور، جب تک وہ صلاح خان کو پیچھے نہیں آئے تھے، اس وقت تک وہ بہت کرٹیسائز کرتے رہے حکومت کو کہ حکومت سے انہوں جو شیعہ حضرات ہیں، جو شیعہ لوگ ہیں، ان پہ بہت ظلم و جبر کرتی رہی، اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے رہے اپنے جمعے کے خطبوں میں، اور وہ بہت مقبول تھے۔ تو 2012 میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر وہ کیس چلتا رہا، اور اس کے بعد بالآخر اس کیس جج وہاں سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، اور بالآخر آج یہ پھانسی ہو گئی ہے۔ ان کی مقبولیت کافی ہے، اس پہ ایک شاک ضرور ہے، خصوصاً ایسٹرن پروونس سعودی عربیہ کا، جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال ایریا ہے، وہاں ایک اس کا ریاکشن متوقع ہے، بحرین میں ریاکشن متوقع۔
اچھا، آپ نے کہا کہ شیخ النمر ناقد رہے ہیں سعودی حکومت کے، لیکن یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کیا ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ کیا باقاعدہ سیاسی طور پہ سیاست میں عملی انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، یا صرف بحیثیت ایک عالم کے تنقید کرتے رہے ہیں؟ کیا پس منظر ہے ان کا؟
سعودی عرب میں سیاست ان معنوں میں نہیں ہوتی ہے جس طرح دوسرے علاقوں میں ہوتی ہے، یہاں کوئی سیاسی پارٹیاں تو ہے نہیں۔ اب سیاست کرنے کے لیے کون سے فورم ہیں؟ یا تو اب سوشل میڈیا تھوڑا سا نکلا ہے، یا پہلے ایک یہ ہوتا تھا کہ منبر کو لوگ استعمال کیا کرتے تھے حکومت کو لے کسی نے، اور یہ میں نے صرف شیعہ عالموں میں نہیں، بہت دفعہ میں نے خود یہ سنا ہے وہاں کہ سعودی علماء بعض جو انہوں نے جمعے کے خطبوں میں اور دوسرے خطبوں میں سعودی حکومت پہ ناقد کی، اور پھر اس کے بعد تو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے انہیں ہٹا دیا گیا، پھر وہ بالآخر۔ تو منبر ایک بہت بڑا ان کا ایک وہ فورم رہا ہے جہاں سے حکومت کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں، اور اسی منبر کو استعمال کرتے ہوئے شیخ نمر نے، جو کہ وہاں کے ایک بڑے عالموں میں سے تھے، وائس تھے، خطبے دیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے خطبوں میں اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ شیعوں کے خلاف یہاں ظلم و جبر ہو رہا ہے اور حکومت کو اس کو روکنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کاروائی کے دوران جو کہ عدالت کی کاروائی بھی، اس میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے اس کو تسلیم کرتے ہیں اس فیل کو کہ انہوں نے حکومت کو کریٹیسائز کیا تھا اور وہ آل سعود کے خلاف ہے حکومت کے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک کہ جب تک آل سعود اور یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ شیعوں کو پر ظلم جبر بند نہیں کر دے گی اس وقت تک اس کے بعد ہی وہ اپنے خیالات تبدیل کر سکتے ہیں, یہ ان کا کہنا تھا, جس سے ظاہر یہ ہو رہا تھا اور کسی حد تک انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہاں اس وقت ہم آل سعود کے ہم مخالفین میں سے ہیں. تو یہ وہ کیفیت تھی جس کے بعد ان کو پھانسی کی عدالت نے سزا دی تھی, کیونکہ سعودی قوانین کے مطابق اس طرح کی ڈسنٹ کی اجازت نہیں ہے. اور 2011 میں جو عرب اسپرنگ کا جو سعودی عرب میں امپیکٹ آیا تھا اور جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ایسٹرن پروونس میں ہے, اس کی موٹیویشنل فورسز میں, اس کی آئیڈیولوجیکل فورسز میں شیخ نمر کا نام تھا, وہ ایک اس کے پیچھے شیخ نمر یقیناً تھے.
راشد, آپ نے کہا کہ مقدمے کے دوران شیخ نمر سے پوچھا گیا تھا ان کا موقف اور انہوں نے ظاہر جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ آپ نے اس کا ذکر کیا. یہ بتائیے کہ جس طرح کے دوسرے ممالک میں وکیل دفاع ہوتا ہے, وکیل صفائی ہوتا ہے اور اس طرح کا ایک موقع دیا جاتا ہے دفاع کا, تو کیا سعودی عرب میں بھی طریقہ کار یہ ہے؟
دیکھیے, وکیل دفاع اور وکیل صفائی تو یقیناً ہوتا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کے قوانین کیا ہیں اور وہ جو بھی قوانین ہیں وہ جو عدالت ہے وہ کہتی ہے کہ جو قوانین ہیں مجھے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے. تو ایشو یہاں قوانین کا ہے, ایشو یہ نہیں ہے کہ وکیل دفاع نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ وکیل دفاع کو گرفتار کر لینے کی بھی خبریں آئی ہیں اس طرح کے مختلف کیسز میں. جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین کا انٹرپریٹیشن کیا ہوتا ہے یہ عدالت منحصر ہے, یہ ججوں پہ منحصر ہے.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین. شیخ النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کی خبر آنے کے بعد اب تک صرف ایران کی طرف سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی, مگر سوشل میڈیا پر خاصا کچھ اب تک لکھا گیا ہے اور اس کی تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے سوشل میڈیا کے ایڈیٹر طاہر عمران اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. طاہر, کیا کہا جا رہا ہے شیخ نمر کی سزا پر؟
عمر, شیخ نمر کی سزا کے اوپر سوشل میڈیا پر ریاکشن اس قدر سٹرونگ ہے, خاص طور پہ اگر اس بارے میں بات کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹاپک, حالانکہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد ایکسپیکٹ شاید انڈیا پاکستان بیشنگ ہو رہی ہوگی, لیکن اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ شیخ نمر ہے, جس کے اوپر ہزاروں ٹویٹس اب تک کی جا چکی ہیں اور ان ٹویٹس کے اندر لوگ ایک تو خبر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو یہ خبر صبح سے ٹریول کر رہی تھی, دوسرا اگر ہم اس کے اسپیکٹرم کو دیکھیں تو وہ صرف ڈومیسٹک پاکستان کا نہیں ہے بلکہ دنیا بھر سے لوگ شیخ نمر کے نام پہ ٹویٹ کر رہے ہیں, تو یہ دنیا میں بھی ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے اور اس کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں.
عمران, یہ بتائیے کہ ٹویٹس میں کیا کہا جا رہا ہے, کوئی مثال ایک آدھ نمونے کے طور پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟
ایک تو جو اس حوالے سے قطیف میں پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں, ایک لندن بیسڈ ایک ویب سائٹ ہے مڈل ایسٹ آئی کے نام سے, اور وہ اس کے ایڈیٹر جو ہیں روری وہ ٹویٹس کر رہے ہیں جن کو یعنی کہ سعودی عرب سے اور بحرین سے پکچرز اور ویڈیوز ملتی ہیں. تو قطیف میں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کافی سارے لوگ تھے, اس کے علاوہ پکچرز نظر آ رہی ہیں کہ بحرین میں پروٹیسٹ ہے, پولیس ٹیئر گیس فائر کری, وہ پکچرز میں ابھی دیکھی ہیں جو کہ لیٹسٹ ہیں, اگرچہ بعض لوگ پرانی تصویریں بھی کر رہے ہیں. ایاد البغدادی جو کہ کیونکہ شیخ نمر کا رول عرب اسپرنگ کے دوران جو بحرین میں پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے ان میں بہت تھا اور پھر قطیف میں بھی پروٹیسٹ تھوڑا عرصہ کے لیے ہوئے تھے, تو اسی حوالے سے ایک بہت مشہور نام ہے ایاد البغدادی کا جن کو یو اے ای نے ایگزائل میں کیا ہوا ہے اور وہ آج کل ناروے میں رہتے, تو انہوں نے شیخ نمر کو ایک جو کانشس کا شہید قرار دیا اپنی ٹویٹ میں. انہوں نے کہا کہ بہت بڑے عالم تھے اور اپریسرز کے خلاف بولنے والے تھے. پھر اس کے علاوہ سلطان سعود القاسمی بہت بڑے عرب کے بلاگر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ڈان گارڈین اخبار کے ایک کالم کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جو شیعہ عالم تھے یہ سعودی حکومت کی آنکھ میں ایک کانٹا تھے, تو یہ انہوں نے گارڈین میں اپنے کالم میں لکھا ہے. سلطان سعود کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ بہت حد تک حقیقت ہے. عام لوگوں میں جو بات کی جائے تو ٹویٹ جو ہیں وہ سیکٹیرین لائنز پہ ڈیوائیڈ ہیں, جو سنی ہیں وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو شیعہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے یا غلط ہوا ہے, اور اس حوالے سے جو ٹویٹس ہیں جنرل.
تو پاکستانی ٹویٹس کس طرح کی ہیں, کس نوعیت کی ہیں, وہاں پہ بھی یہ ڈیوائیڈ یہ تقسیم موجود ہے؟
پاکستان میں بالکل یہ تقسیم موجود ہے, اور پاکستان میں زیادہ تر افراد جو ہیں وہ سعودی حکومت کے جو آپ گزشتہ کچھ عرصے سے بہت ساری ایسی مختلف عالمی اخبارات میں خبریں چھپتی رہی ہیں کہ سعودی حکومت کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, چند دن کچھ عرصہ پہلے ڈیفیسٹ کا بجٹ تھا, تو وہ سارا اس طرف بات جاتی لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا سعودی حکومت کے لیے. لائک فار ایگزامپل ایک حسین رضوی صاحب ہیں کراچی سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا خیال میں ان کا یہ کہنا ہے. اور کرن رضا کہہ رہی ہیں کہ ان کو اس لیے مارا گیا کیونکہ انہوں نے ظالموں کے خلاف اوپریسرز کے خلاف آواز اٹھائی. تو اس قسم کی بات ہوئی ہے, جبکہ اگر میں دوسری جانب دیکھوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ نمر جو تھے وہ دہشت گردی پھیلا رہے تھے, ایک حکومت ہے حکومت کے خلاف بات کرنا جرم ہے, تو پھر وہ کیوں ایسی بات کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ, تو اس قسم کی بات جو ہے وہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ کے اوپر کی جا رہی ہے جو یعنی جو لوگ جس قسم کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں.
ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور اپنی رائے رکھنے کا حق سب کو ہے. اسلام آباد سے طاہر عمران, اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب یہ خبر کہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے سلسلے میں اربوں ڈالر کے منصوبوں کے جو معاہدے ہوئے ان کا مرکز صوبہ بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر ہے, مگر گوادر شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں گزشتہ 3 ہفتوں سے پانی کی قلت کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر سنگین ہو گیا ہے. پانی کی قلت کے خلاف قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی نے صوبائی دار حکومت کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا. تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نمہ نگار محمد کاظم.
گوادر شہر اور اس کے نوائی علاقوں میں پانی کی قلت کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر انتہائی سنگین ہو گیا ہے. اس حوالے سے گوادر کے مقامی صحافی بیرام بلوچ کا کہنا ہے.
گوادر میں پانی کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے. گوادر کو پانی فراہم کرنے والی واحد ڈیم آنکڑا ڈیم مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے. 1 ارب روپے کی لاگت سے جو ڈسٹیلیشن پلانٹ ہے وہ اب تک گوادر کے شہریوں کو پانی فراہم دینے میں ناکام ہے.
بیرام بلوچ نے بتایا کہ گوادر میں ٹینکروں کے ذریعے حکام کی جانب سے پانی فراہم کرنے کے لیے کوششیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن یہ طلب کے مقابلے میں انتہائی کم ہے.
جب آنکڑا ڈیم سے پانی فراہم کی جاتی تھی اس وقت 15 سے 20 لاکھ گیلن پر ڈیم ان علاقوں کو پانی مہیا کیا جاتا تھا, لیکن اب ٹینکروں کے ذریعے 4 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے.
گوادر میں جہاں دیگر ضروریات کے لیے پانی کی قلت کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہے, وہاں پینے کا پانی مطلوبہ مقدار میں نہ ملنے کی وجہ سے لوگ گردوں کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر شہناز بلوچ کا کہنا ہے.
دسمبر کی 19 تاریخ کو خود 5 دن وہاں رہ کے آئی ہوں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی مریض تھے 80% مریضوں کو, چاہے وہ خواتین تھی چاہے بچے تھے چاہے مرد, ان کے گردوں میں بھی پتھر اور ان کے مثانے میں بھی پتھر. ان کو جب ہم نے کہا کہ آپ پانی پئیں, کہتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو پینے کو پانی نہیں ہے.
گوادر میں پانی کی قلت کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کے بعد آج کوئٹہ میں بھی احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا, جس کے شرکا نے یہ نعرے لگائے.
گوادر میں پانی کا مسئلہ حل کرو, گوادر میں پانی کا مسئلہ حل کرو, حکمرانوں پانی دو ورنہ کرسی چھوڑ دو.
مظاہرہ شرکا سے بی این پی کے رہنما نے خطاب بھی کیا. پارٹی کے مرکزی رہنما ملک عبدالولی کاکڑ کا کہنا تھا کہ گوادر کی ترقی کے لیے جو منصوبے بنائے گئے ہیں وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے نہیں.
ہم تحفظات سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری تحفظات ہے کہ وہاں جب آپ صاف پانی نہیں دے سکتے ہو تو وہاں لوگوں کو آپ کیا مراد دیں گے, آپ تو گوادر کے شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہو.
وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے گزشتہ روز گوادر کا دورہ کیا تھا. اس دورے کے دوران انہوں نے یہ یقین دانی کرائی تھی کہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستانی امپائر علیم ڈار نے ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کی سنچری مکمل کر لی ہے, جیسا کہ آپ نے کھیل کی خبروں میں سنا ہوگا. مزید تفصیل بتانے کے لیے ماپارا صفدر اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں. جی ماپارا.
جی عمر, علیم ڈار اس وقت جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے مابین جاری سیریز میں امپائرنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں, اور سنیچر سے کیپ ٹاؤن میں شروع ہونے والا ٹیسٹ میچ ان کا 100واں ٹیسٹ میچ ہے. علیم ڈار کے علاوہ دنیا میں سٹیو بوکس 128 اور روڈی کرزن جو ہیں وہ 108, دو ایسے امپائر ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے ہیں. 47 سالہ علیم ڈار پچھلے 12 برسوں سے امپائرنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں. علیم ڈار نے اپنی امپائرنگ کا آغاز سن 2000 میں گوجرانوالہ میں پاکستان اور سری لنکا کے مابین ایک روزہ میچ سے کیا تھا, اور 3 سال بعد 2003 میں بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے مابین میچ سے ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کا انہوں نے آغاز کیا تھا. علیم ڈار اب تک 100 ٹیسٹ میچوں، 178 ایک روزہ میچوں اور 35 T20 میچوں میں امپائرنگ کر چکے ہیں۔ علیم ڈار کو کرکٹ کی دنیا میں انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ سن 2009 اور 2010 اور 2011 میں آئی سی سی کے امپائر آف دی ایئر کا اعزاز بھی پا چکے ہیں۔ علیم ڈار کو 2013 میں پاکستان کے تیسرے بڑے قومی اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ علیم ڈار کا شمار ان 5 امپائروں میں ہوتا ہے جنہوں نے 90 سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کی ہے۔ جی عمر،
اس تفصیل کے لیے مپارہ صفدر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب سنیے بھارتی فلمی دنیا کا احوال ہمارے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں۔
جی ہاں، نیا سال آیا ہے نئی امیدوں، خواہشوں اور تمناؤں کے ساتھ۔ پچھلا سال کسی کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لایا تو کسی کے لیے زبردست کامیابی۔ 36 سال کی اداکارہ بپاشا باسو کا کہنا ہے کہ یہ سال ان کے لیے بہت اچھا رہا، بیکاز شی از ان اے ہیپی زون۔ کیا بات ہے بپاشا، پورے سال میں آپ نے صرف ایک ہی فلم کی، الون، اور وہ بھی ناکام۔ کاش ہیپی زون میں رہنے کا یہ ہنر آپ دوسروں کو بھی سکھا پائے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا کہ آنے والا سال بالی ووڈ میں کیا کچھ لے کر آئے گا، شاہ رخ کیا کہتے ہیں اپنے دوست سلمان کے بارے میں، اور پریانکا ہالی ووڈ میں کیسے گزارتی ہیں اپنے شب و روز۔ نیا سال، نئی باتیں اور ہوں گی نئی نئی فلمیں۔ 2015 میں تو کئی فلموں نے کامیابی اور کمائی دونوں ہی کے ریکارڈ توڑ دیے، اور اس سال سلطان، وزیر، رئیس اور دنگل جیسی فلمیں آنے والی ہیں۔ ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی یہاں موجود ہیں، تو ارنب کیسا ہو سکتا ہے اگلا سال؟
شروعات ہوگی امیتابھ بچن اور فرحان اختر کی فلم وزیر سے۔ کرائم ہے اور وہ چیس بورڈ پہ کھیل رہے ہیں۔ امیتابھ ایک بہت بڑے رول آدمی کا رول پلے کر رہے ہیں، بوڑھے آدمی کا۔ فرحان اختر ہیں جو ان کے ساتھ چیس کھیل رہے ہیں۔ سب سے بڑی فلم تو مجھے لگتا ہے کہ دنگل ہی ہوگی، لیکن وہ افسوس 2016 کے دسمبر میں آئے گی۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے سلطان سلمان خان کی، اور شاہ رخ خان دو فلمیں نظر آئیں گے، رئیس اور فین۔
امی جان کہتی تھی چھوٹا نہیں ہوتا، اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اب یہی میرا کلمہ ہے اور یہی میرا مذہب۔
دونوں فلموں کا بہت انتظار ہے۔ فین کا اس لیے کیونکہ اس میں ایک فین دکھایا گیا ہے شاہ رخ خان کا۔ اس کی کہانی تھوڑی سی سرویئل لگ رہی ہے مجھے، یعنی لگ رہا ہے کہ کچھ کمرشل ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ آف بیٹ قسم کی کہانی ہے۔ سلمان کے لیے یہ چیلنج ہوگا کیونکہ سلمان کی ساری فلمیں نہیں چلتی ہیں، حالانکہ وہ اس سمے باکس آفس کنگ ہیں۔ اس لیے سلطان کو ایک ریکارڈ جب تک کہ نہ قائم کرے، میں نہیں کہوں گا کہ وہ سلطان بن کے رہ سکتے ہیں بالی ووڈ کے۔ تو نیا سال آپ اچھی طرح منائیے، خوب انجوائے کیجیے، اور ہاں، سنیما دیکھنے آپ ضرور ہال میں جائیے، کیونکہ جو مزہ ہال میں دیکھنے کا ہے نا، وہ گھر میں بیٹھ کے ڈی وی ڈی یا ٹیلی ویژن پہ نہیں ہے۔
جی
शाहरुख खान फिल्म दिलवाले की जैसी तैसी कामयाबी से खुश हैं और अपनी आने वाली फिल्मों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अपने दोस्त सलमान खान के लिए खुश हैं। उनका कहना है कि वो सलमान की कामयाबी से खुश होते हैं।
तो मुझे बहुत इज्जत है उसकी यार, और वो जिंदगी भर इंशाल्लाह कायम रहेगी, मुझ में रहेगी, मेरे बच्चों में रहेगी। और मैं उनको बहुत शुरुआत से बता दिया जब वो छोटे ही थे कि यू नो दिस वन फैमिली दैट लुक्ड आफ्टर आवर फैमिली व्हाटएवर इट वाज, बहुत छोटी सी फैमिली हमारी उस वक्त। सो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन गुड थिंग्स हैपन फॉर सलमान।
सलमान खान का सितारा इस वक्त जोरों पर है और ये सब जानते हैं। क्यों ना हो, किस्मत ने उन्हें फिल्म तेरे नाम से दूसरा मौका जो दिया है और उन्होंने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। फिल्म साज, अदाकार, गुलूकार, राइटर फरहान अख्तर भी मानते हैं कि इंसान को जिंदगी में दूसरा मौका जरूर मिलता है।
खेल एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं दोबारा मौका मिल सकता है, शूटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको दोबारा मौका मिल सकता है, मगर लाइफ में बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा मौका मिले वही चीज वापस करने की जो कभी एक अपॉर्चुनिटी थी या एक वक्त था और आपने शायद उसे या तो पहचाना नहीं या फिर इनकार कर दिया।
क्यों ना हो फरहान, जिंदगी ने आपको भी बड़े मौके दिए हैं, तभी तो आप यहाँ पर हैं। परदेसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में मसरूफ रहती हैं। उनके शो क्वांटिको का शेड्यूल एक्सटेंड हो गया है जिसकी वजह से वो फिल्म मैडम जी नहीं कर पा रही हैं। लेकिन प्रियंका का कहना है कि वो ये फिल्म जरूर करेंगी। प्रियंका बताएं कि हॉलीवुड में बॉलीवुड के मुकाबले में अंग्रेजी के अलावा और क्या कुछ डिफरेंट है?
36 घंटे वहाँ भी काम करता है, कुछ कोई फर्क नहीं है, वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, देयर इज नो अदर डिफरेंस। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, हॉलीवुड से ना कोई लेना देना है। हो सकता है यूके में काम करूँ मैं, हो सकता है स्पेन जाके काम करूँ, जहाँ पे भी मुझे मेरा काम ले जाता है मैं वहाँ जाती हूँ। सो यू कैन कॉल मी अ ग्लोबल एक्टर।
कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ अस पड़ी अनहार।
प्रियंका जी, बुजुर्ग कहते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती क्योंकि इसका फल हमेशा मीठा होता है।
अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन डन।
पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसपे तेरा।
बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो रोमांस का दूसरा नाम राजेश खन्ना है।
मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
1966 में फिल्म आखिरी खत से डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना ने 160 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।
ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम।
लेकिन उन्हें लीडिंग रोल 1967 में फिल्म रास से मिला, लेकिन फिल्म आराधना के बाद राजेश खन्ना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
फिल्म करियर जो मेरे साथ रहा है वो ये है कि अगर फिल्म चली है फिर भी हम वही हैं, फिल्म नहीं चली है फिर भी हम वही हैं, कि लोगों ने हमेशा पसंद किया कि भाई नहीं, फिल्म नहीं चली लेकिन राजेश खन्ना की एक्टिंग अच्छी थी, हमको पसंद आई। तो इससे बढ़कर चलना और इससे बढ़कर आशीर्वाद, इससे बढ़कर प्यार और क्या हो सकता है।
प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना।
फिल्म बहारों के सपने, डोली, इत्तेफाक, महबूब की मेहंदी, रोटी, बरसात, सफर, दाग, प्रेम नगर, अजनबी और अमर प्रसिद्ध फिल्मों ने उनकी कामयाबी में चार चांद लगाए। राजेश खन्ना ने 1973 में नई अदाकारा डिंपल कपाड़िया से शादी की जिनसे उनकी दो बेटियां हैं।
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
फिल्म से सियासत में आने के बाद बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी फिल्मों के बारे में कुछ यूं कहा।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस रोल में मैं जितनी ईमानदारी, जितनी श्रद्धा, जितने प्यार से लोगों की सेवा कर सकूं और इस देश की सेवा कर सकूं, मेरा यही मकसद रहेगा और यही आखिरी दम तक कि चूंकि हमने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है, इतनी शान और शौकत, सक्सेस, फेलियर, इज्जत, मान मर्यादा, पावर, हर चीज देख ली, अब यही ख्वाहिश है कि पूरे दिल के साथ मैं लोगों की सेवा कर सकूं और हर इंसान की खुशी तक पहुंचने की कोशिश करूं, ये मेरी तपस्या हमेशा के लिए रहेगी।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
ये पूछे जाने पर कि इतना कुछ तो था आपके पास, फिर सियासत में क्यों आए, उन्होंने कहा,
इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी बात है। वो ये है कि 23 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे इस तरह से लगा, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि स्ट्राइक के दिनों में मैंने किया, और वो काम मेरे अपने लिए नहीं था, मेरे दूसरे कलीग्स और वर्कर्स के लिए था, फिल्म इंडस्ट्री के लिए था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं 23 साल के बाद कम से कम मैं इतना तो अपनी इंडस्ट्री के लिए कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ, अपने उन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि फिल्मों के जरिए जो कुछ किया लोगों के लिए किया, जिसका मतलब ये हुआ कि एंटरटेन किया तो लोगों के लिए, तो अगर उनकी सेवा में मैं किसी काम आ सकूं तो क्यों नहीं, तो वो भी लोगों के लिए होगा।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
राजेश खन्ना ने किसी फिल्मी तकरीब में कहा था कि इज्जत, उल्फत, शोहरत, चाहत हमेशा आपके साथ नहीं रहती, आज मैं जहाँ हूँ कल वहाँ कोई और था, और वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, कल यहाँ कोई और होगा।
बाबूशाह जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं, क्यों दोस्त। बाबूशाह जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का।
का बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको, तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल, खुदा हाफिज।
ये तो आप जानते हैं कि बॉलीवुड की रंगारंग और चटपटी खबरों और तजियों पर मबनी हमारा ये प्रोग्राम बॉलीवुड राउंड अप हर शनिचर को सैरबीन में नशर होता है। इसके अलावा इसका लिंक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी दस्तियाब है, आप जब चाहें सुन सकते हैं।
की बात बीबीसी के साथ,
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है, कभी वो टीम जीतेगी कभी वो टीम जीतेगी।
अपनी आरा, मसाइल और सवाल हमें भेजें, उन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाए।
कभी कभार आते हैं ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और सब शाजा।
अपनी राय भेजें ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसतुल्लाह खान के बाद से बात
भाई, आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। याद रहे कि मोबाइल से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं। पाकिस्तान से बाहर के सामईन आपकी बात में शामिल होने के लिए इस नंबर पर कॉल करें 0092-51-261-1139।
आपकी बात हर जुमेरात को नशर होता है, सैरबीन में जरूर सुना करें। आज सैरबीन का बड़ा मौजू भारत में पठानकोट के एयरबेस पर होने वाला हमला था। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, जहां इस वक्त ये खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर खबर है सऊदी अरब में शिया आलिम को सजाए मौत, और तीसरे नंबर पर तबसरा है मकसद मुज़ाकरात को सबोताज करना है। हमारी वेबसाइट का पता है bbcurdu.com। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थी मापातर, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जोनाथन ग्रेयर और इस्लामाबाद में आमिर सदीक। उमर आफरीदी और सैरबीन की टीम को इजाजत, खुदा हाफिज। आखिर में अहम खबरों के खुलासे के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
بھارتی سیکیورٹی فورس نے پٹھان کوٹ ایئر فورس بیس کو مسلح حملہوروں سے محفوظ بنانے کے لیے کیے جانے والے آپریشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس آپریشن میں 5 حملہور اور 3 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں. سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر النمر سمیت دہشت گردی کے مرتکب 47 افراد کے سر قلم کر دیے گئے. عراقی صوبہ انبار کے شہر رمادی کے قریب عراقی افواج کے اڈے پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ایک بار پھر حملہ کیا ہے. یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑائی میں شامل سعودی اتحادی افواج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب جنگ بندی ختم کر رہی ہے. صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو کے ایک ریسٹورانٹ میں خودکش حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اب وہ اس قابل ہیں کہ وہ خلا میں کسی بھی دور دراز ستارے کی کشش ثقل درست انداز میں پیمائش کر سکیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.